بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله صلی اللہ رسوله الكريم یہ کتاب ہے خطبات عارفی حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ علیہ کی اصلاحی مجالس کا موضوع ہے جس میں سے ہماری جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے اللہ پاک سے یہ مانگ کر بیٹھیں کہ جو اللہ نے اس کے اندر روحانی تاثیر رکھی ہے جو نورانی تاثیر رکھی ہے جو ایمانی تاثیر رکھی ہے جو ایقانی تاثیر رکھی ہے جو احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں رکھے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے اصل مقصود ہے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے اور آج ہمارے محترم مفتی صاحب نے بھی اسی طرح متوجہ فرمایا ہے اصل ان اصلاحی مجالس سے مقصود دل کی اصلاح ہے کہ دل بن جائے سنور جائے پاک ہو جائے صاف ہو جائے شفاف ہو جائے نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ دل کے پاس بیٹھا ہوا علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی ہر عطاعت کو شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اللہ کی ہر نافرمانی سے ہمیں روکنے والے بنیں گے اور یہی اللہ والوں کا مقصود ہر زمانے میں رہا یہ ارشادات جو حضرت کے ہم ابھی پڑھیں گے سنیں گے یہ بھی ان کے لیے تھے جو اس زمانے میں ان کے پاس اسی طلب کو لے کر آتے تھے اصل مقصود یہی ہے لیکن آج اللہ رحم فرمائے عمومی طور پر تصوف بدنام ہو گیا کیوں ہر ایک کو صوفی کہنا شروع کر دیا پھر صوفیوں کے جو حالات ہمارے سامنے آئے خود ہی کچھ توقعات لگا لی غلط قسم کی فوراً پوچھتے ہیں جی آپ نے کیا دیکھا ہم سے ہی پوچھتے تھے ہمارے حضرت کے تعلق سے جی آپ نے کیا دیکھا کیا سمجھتے ہیں کوئی خرق عادت چیز نظر آنی چاہیے عادت کے خلاف کوئی کام ہونا چاہیے کوئی شور شان کچھ یہ ہونا چاہیے یہ عام فضاؤں میں ایک ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک نے اللہ ان کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے پانچ منٹ کے لیے ان کے بہنوئی ان کو لے کر آئے تھے پانچ منٹ میں دل کی دنیا بدل گئی ماشاءاللہ ان کے بڑے بھائی پہلے سے دیندار تھے وہ کہیں انہوں نے بھی اپنے انہیں بہنوئی سے پوچھا کہ آپ نے آپ کی حضرت میں کیا کرامت دیکھی انہوں نے کہا آپ کا بھائی کہتے ہیں نہیں نہیں کہتے آپ کو نہیں پتا کیا تھا پہلے تو اس کو نہیں دیکھتے جو تبدیلی اصل آ رہی ہے جو آنی ہے ماشاء اللہ مفتی صاحب نے وضاحت سے کہا نا اصل تو یہ ہے یہاں پر دل کے اندر ایک صلاحیت لینی ہے تبدیلی ہمارے اندر سے اٹھے گی جی چاہے کس کو شریعت پر چلنے کو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ جن کا یہ ہم پڑھ رہے ہیں ان سے کسی نے کہا جو پہلے والے دور نظر نہیں آتے کبھی کرامتوں والے سوارف والے حد نے فرمایا مفہوم ہے کہ بھائی خوارق والے کرامت والے بزرگ بہت کم رہے ہیں تم نے کوئی کتاب پڑھی جس میں ان کے تذکرے سب کے تو توقع قائم کر لی کہ سارے بزرگ کرامت والے ہی ہیں بہت کم رہے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھو اصل یہ ہے یہی اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے ماشاءاللہ اب کل کی بات ہے جب ہمارے مفتی صاحب کے ساتھی اور مل کے کہ یہ نافع ادارہ قائم کرنا ہے ہم نے کاروبار کے لیے، لوگوں کو شریعت کے مطابق چاہتے ہیں، موقع نہیں ملتا، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. تو ایک ادارہ الحمدللہ کام کر رہا ہے اور اس کے اثرات بڑھ رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی ہیں ماشاءاللہ کروڑوں کا ان کا کاروبار ہے، وہ بھی یہاں آنا جانا شروع ہوئے تو ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوا کہ اپنے کاروبار کو شریعت کے مطابق ڈھالنا ہے. ایک تذکرہ کہ وہ جامعہ اشرفیہ کچھ پوچھنے کے لیے گئے. اب یہ ہے اصل چیز جو ہے نا، کہ اندر ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں نے اپنی ہر چیز اب شریعت سے پوچھنی ہے. شریعت سے پوچھنے برات کیا ہے کہ جو اس کے ماہر ہیں ان سے پوچھنی ہے، ہر بند فن کے ماہر ہوتے ہیں. تو جامعہ اشرفیہ کہتے گئے میں نے اپنا مسئلہ پوچھا، میں اپنا مسئلہ پوچھ کے فارغ تو وہیں کہ ایک اور تاجر آ گئے، انہوں نے ایک مسئلہ پوچھنا شروع کیا تو میں نے بھی اس کو غور سے سننا شروع کیا. وہ وہی بات جائے جو کہ سر نے بتائی، کہتے ہیں عام ہے ہمارے کہ ایڈوانس پیسے ہم کھا لیتے ہیں، ایک تو اس میں یہ ہوتا ہے اور ایڈ مل جاتی ہے جو بتایا انہوں نے، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہماری مال میں رکاوٹ نہیں ہوتی کیونکہ ایڈوانس پیسے اکٹھے دینی ہیں نا. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہاں تفصیل پیش آئی، تفصیل میں کچھ چیزیں جائز بھی تھیں شکلیں اس کی، کچھ ناجائز تھی. تو میں حیران ہو گیا کہ میرے یہاں ایک شکل ایسی چل رہی تھی جو ناجائز تھی. اب میری حالت یہ تھی کہ اس وقت مالی مشکلات کا شکار، کرائسس چل رہے تھے میرے، لیکن میں نے نیت کر لی کہ ریکارڈ میرے پاس سارا موجود ہے، لاکھوں روپیہ لوگوں کا میں نے ادا کیا، لاکھوں روپیہ اس کے مطابق. حالانکہ میں یہ پوچھنے نہیں گیا تھا، میں کچھ اور پوچھنے گیا تھا، یہ ہے استعداد ان مجالس میں شرکت کرنے کی، یہ استعداد ہے کہ دل کے اندر جی آیا. اب نفس نے تو بڑے بہانے بنائے ہوں گے، ان کے بقول کے حالات تنگی کے تھے، معاشی تنگی تھی، لیکن نیت کر لیا اور اپنا حساب نکال کے لاکھوں لوگوں کے دینے جو تھے جو بنتے تھے میرے میں جا کے ان کو ادا کیے. وہی شکل ہوگی جن کو بتایا نا کہ اس بتایا کہ سن گئے، کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام کرنے سے میرے معاشی مسئلے سارے حل ہو گئے.
ماشاء اللہ،
ظاہر میں کیا لگ رہا تھا، معاشی تنگی ہے کیسے ادا کروں گا، لیکن کیونکہ نیت کرنے کے دینے ہیں. اب ان کو تو مل گئے غیر متوقع جن کو دیے، کیونکہ رواج میں تو رواج چیزیں ایسی ہمارے ہاں داخل ہو گئی ہیں ہمارے تجارت کے اندر کہ دھیان بھی نہیں جاتا. دیندار لوگ، یہ دیندار ہے، بہت پرانے دیندار، دھیان نہیں جاتا. اب یہ بات یہ پیدا ہو جائے، یہ اصل مقصود مجالس سے ہے کہ دل کے اندر یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں نے اپنے آپ کو شریعت مطہرہ کے مطابق ڈھالنا ہے، یہ اصل مقصود ہے. باقی علیحدہ بات ہے، ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ایک جملہ ان کا ہم نے بے شمار مرتبہ سنا، حضرت کی زبان تو پشتو تھی، عربی اور فارسی کے ماہر تھے، اردو اخیر تک ویسے ہی نہیں. شریعت کا بادشاہی ہے، شریعت کا بادشاہی ہے، شریعت کا بادشاہی ہے، یہ جملہ تین دفعہ تو ضرور دہراتے تھے. جب شریعت کا بادشاہی کیا مراد ہے، یہ کنٹرولنگ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ تو حکمران ہی ہوتا ہے نا، بادشاہ ہوتا ہے نا، یعنی ہمارے زندگی کے پورے نظام کو کنٹرول کون کرے گی، شریعت. یہ لینی ہے، اس ذکر سے، اس تصور سے، اس تعلق سے یہ صلاحیت لینی ہے کہ ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہو کہ میں نے اپنی زندگی کا ہر شعبہ کس سے پوچھنا ہے، شریعت سے. اب رائے چیزیں چل رہی ہیں، پھر ابھی کہتا ہے اچھا ہم نے تو کبھی سنا نہیں یہ بات، نہیں بہت بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے یہ سبھی کر رہے ہیں، نہیں یہ ہے کہ سب کرے نہ کرے میں کروں گا، کس پر، شریعت پر چلوں گا. اصل چیز یہ لینے کی ہے. تو ہماری اس مجالس، اس مجلس سے بھی مقصود یہی ہے، اس لیے ہم بزرگوں کے برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں، تاخیر ہے ان کے اندر، کبھی قدیم کبھی جدید اللہ والوں کے ہم ارشادات پڑھتے ہیں، اس میں تاخیر ہے. اصل تو مل بیٹھنا اس طلب کو لے کر ہے، اور یہ اللہ اللہ کرنا جو ہے اس کی بھی تاثیر ہے. اصل تاثیر کیا ہے، باقی اللہ پاک بعضوں کو دوسری بھی دے دیتے ہیں، برکات بھی محسوس کرتے ہیں، کیفیات ہیں، لیکن یہ آنے جانے چیزیں اصل نہیں ہیں، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، جی اصل یہ ہے۔ تو اللہ سے اس لیے بار بار یہ بات عرض کی جا رہی کہ آج کی فضاؤں کے اندر اس کے تذکرے بھی ختم ہوتے ہیں، اس لیے بار بار کی جاتی ہے، اس لیے تجدید نیت کی ضروری ہے کہ ہم جب بیٹھیں اپنے اندر ٹٹورنے، کوئی اور غرض ہو اس کو نکالیں، وہ یہی ہو جائے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ ہمارے دلوں کی حالت کو بدلیں گے۔ تو یہ ہم پڑھ رہے تھے، چند سطریں پھر پڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سے فرماتے ہیں، یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ نماز ہی کے تعلق سے کچھ فرما رہے ہیں کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں صبح سے شام تک کتنے حالات و معاملات اور تغیرات سے سابقہ رہتا ہے۔ فطرت ان سب کا اثر ہمارے دل و دماغ پر ہوتا ہے، اور اسی حالت میں ہم کو پنجگانہ نماز کا فریضہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ واسطہ پڑتا ہے مختلف حالات کا، اگر طبیعت ناساز ہے تو اسی اثر کے ساتھ نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے۔ یہ ہے جس کے اندر میں یہ صلاحیت آ گئی، وہ رہ نہیں سکتا، خوشی میں، غمی میں، صدمے میں، خوشگوار حالات میں، ناگوار حالات کے اندر بھی بھرنا نہیں بنتا۔ اور جب اندر استعداد نہیں تو عام جملہ ہے، جی میری طبیعت خراب تھی نا، نماز کیسے پڑھتا، عام جملہ۔ کیوں؟ احساس دل جو ہے اسی کو ہے، جب دل بن جاتا ہے کچھ ہو کہتے میں نے پڑھنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی جیولوجسٹ تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تھوڑا عرصہ آنا جانا شروع ہوا تو اچانک خبر ملی وہ سال ہو گیا۔ پہلے کئی دفعہ تذکرہ کیا، یہی کہ اسی یہ جو اصل جو اس مجالس میں بیٹھے تھے جو چیز مل رہی، ظہر کے وقت جو ہے ان کو سینے میں کچھ درد شیش ہوئی تو چھٹی لے کے گھر آ گئے، عصر میں درد بڑھ گئی، عصر پڑھ کے اتفاق، سالہ کے ماڈوٹم رہتے تھے قریب ہی تھے، وہی اتفاق میں آ گئے۔ انہوں نے جا کے معائنہ کیا، میں کہا جی سخت اٹیک ہوا ہے، اور پابندی لگا دیا، سے لگا دیتے ہیں نا کہ ہارٹ والے کے لیے، کہ اب ہلنا جلنا بھی نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر یہ سارا تشخیص کر کے بتا کے گیا کمرے میں تھے باہر، تو مغرب کی اذان کی آواز آ گئی۔ اسی حالت میں اٹھ کے بیڈ سے نیچے انہوں نے نماز شروع کر دی اور سجدے میں رخصت ہو گئے۔ مقصد کو پا لیا اپنا انہوں نے، اب ڈرایا گیا نہیں، مطلب بہرحال ڈاکٹر تو اپنے معالج نے تو اپنے اس حساب سے جو طبی اعتبار سے اس کو نظر آ رہا ہے منع کیا گیا، لیکن یہ اندر کی جو چیز بات یہ ہے، یہ جب اندر جو ہے اس کے ایک بات پیدا ہوئی ہے، نہیں رہ سکے تو حالت نماز کے اندر ہی رک سکے۔ ایسے بہت سے واقعات پر لیں گے سر، اگر طبیعت ناساز ہے تو اسی اثر کے ساتھ نماز کا وقت پر ادا کرنا ہے۔ اگر خوشی یا غم کا ماحول ہے تو اس کا بھی اثر ہے، لیکن نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ اگر موسم کی تغیرات اثر انداز ہے تو بھی وقت پر نماز پڑھنا ہی ہے، جس کا دل بن گیا وہ نہیں رہ سکتا، جس کا نہیں بننا بہانے تلاش کرتا رہتا ہے۔ سخت بارش ہے، سخت سردی ہے، لحاظ سے نکلنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن وہ جس کا دل بن گیا ہے، گرم پانی نہیں ہے ٹھنڈے سے کر لے گا۔ اگر معاملات میں افکار پریشانی اور ترددات ہیں، یا ادائے حقوق کی تدابیر درپیش ہیں، یا اپنی دوسروں کی ضروریات پورا کرنا ہے، یا کسی مشاغل و ہجوم میں شمولیت ہے اور اس کی طرف توجہ ہے، یہ سب باتیں نماز کی حالت میں ضرور ہم پر اثر انداز رہتی ہیں، ایک طبعی چیز ہے، مگر بہرحال ہم کو نماز پڑھنا ہے، بس اس کے وقت اور ارکان کی ادائیگی کا اہتمام جس قدر ممکن ہے وہ کرنا ہے، خواہ دل و دماغ کی کوئی بھی حالت ہو۔ اور یہ سمجھا دیں، ایک طبعی چیز ہے، پریشانی ہے، افکار نے غلبہ کیا ہوا ہے، اب اس کا انتظار کہ یہ سارے افکار میرے دماغ سے ہٹ جائے پھر نماز پڑھوں، نہیں دی۔ کسی حالت میں خواہ دل و دماغ کی کوئی بھی حالت ہو، انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی۔ بعض نادان کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور دنیا بھر کے خرافات میں بھی مبتلا ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تفریحاً ٹیلی ویژن بھی دیکھتے ہیں، فضولیات اور لغویات بھی کرتے جاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، وعدہ شکنی بھی کرتے ہیں، اہل تعلقہ سے بدمعاملگی بھی ہوتی جاتی ہے، تو ایسی نماز کا سے کیا فائدہ؟ یہ ہمارے زمانے کے ہیں نا، قریب کے زمانے کے ہیں نا، تعارف کرا دیا تھا نا مفتی صاحب نے کہ ڈاکٹر ہومیوپیتھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اصلاح کا کام بھی چل رہا تھا۔ معاشرے میں جو نظر آ رہی ہیں چیزیں وہ ساری بیان کر دی نا، اور عام یہ جملہ ہوتا ہے کیسی نماز کا کیا فائدہ، سنیے حضرت کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز کہا کہ جیسا چاہے ادا ہی نہیں کر سکتے، جی پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نماز حق جیسا چاہے وہ ادا ہی نہیں کر سکتے، پھر یہ بھی ہے کہ منکرات لغویات ترک کرنے کا مرادہ نہیں کرتے، یا ان منکرات ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، تو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی، یہ اپنی جگہ پر۔ مگر میں کہتا ہوں اور آپ خود اس کا اندازہ کر کے دیکھیں، ایک مسلمان خواہ وہ کیسی نماز پڑھتا ہو، بے نمازی سے اس کی دینی حالت پھر بھی بہتر ہوگی۔ موازنہ کر کے دیکھ لیں کیا فرما رہے ہیں، آپ خود اس کا اندازہ کر کے دیکھیں کہ ایک مسلمان خواہ وہ کیسی نماز پڑھتا ہے، بے نمازی سے اس کی دینی حالت پھر بھی بہتر ہوگی۔ پھر اس پر بھی غور کیجیے کہ کتنے گناہ کبیرہ ہیں کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں، مگر ہم اور آپ ہیں ان سے بتبا نفرت کرتی ہیں۔ پھر بہت سے ایسے گناہ ہیں جن میں ہم اور آپ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ پھر تنبہ ہوتا ہے تو توبہ استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی نمازی کی تو برکت ہے، کرائیے تو ہے، ہمارے پاس تو آتے ہیں نا ساتھی دعا کے لیے، تو اپنا بتاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی، غلوب ہو جاتے ہیں اپنے اندر کے غلط جذبات سے، یہ جو دگدگی لگ گئی اندر کے اندر جہر، یہی دروازہ کھول لے کے آگے کہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، یہ نماز کی برکت سے ہے کہ اندر جو ہے یہ ایک اور بہت سے گناہ ہیں جس میں ہم اور آپ نفس و شیطان سے، دیکھیے کیسا جملہ ہے حضرت، کون فرما رہے ہیں، شیخ ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، کہ بہت سے ایسے گناہ جن میں ہم اور آپ نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر پھر تنبہ ہو جاتا ہے تو توبہ استغفار کی توفیق ہو جاتی ہے، یہ بھی نماز ہی کی تو برکت ہے، اور یہی برکت فلاح دارین کا باعث ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اتنے دن دعائیں مانگ رہے ہیں قبول نہیں ہوتی، اتنے دن سے وظیفے پڑھ رہے ہیں ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اتنے دن سے نماز پڑھ رہے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، جب نفس و شیطان غالب ہو جاتا ہے تو نماز بھی ترک کر دیتے ہیں، دنیاوی مقاصد۔ اول تو یہ عقیدہ ہی فاسد ہے کہ نماز اور وظائف اس لیے ہیں کہ ان کی برکت سے ہماری دنیاوی مقاصد پورے ہوتے رہے، یہ عقیدہ ہی فاسد ہے، اور آج عام یہی ہے، جو ہمارا مہمان خانہ مان رہا تھا پہلے بھی تذکرہ کیا، دن رات واقع پیش آتے ہیں، تو جو کام کرنے والا تھا ٹھیکے دار جو ہے نا وہ میرے پاس آیا، نوجوان تھا، کہنے لگا کام خوب ملتا ہے، مال بھی خوب آتا ہے لیکن ایسے نکل جاتا سمجھ نہیں آتی، کام کی کمی مال کی کمی نہیں ہے لیکن وہ آتے ہی ایسے نکل جاتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ ماں بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے یہ جملہ، یہ وہ پیتا نہیں، نماز بھی پڑھ کے دیکھ لیجیے، انا للہ انا الیہ راجعون، یہ فضاؤں کے اندر ہے ہمارے۔ اس لیے فرما رہے ہیں اول تو قیدہ ہی فاسد ہے یہ کہ نماز وظائف کس لیے ہیں کہ ان کی برکت سے ہمارے دنیاوی مقام پورے ہوتے رہے۔ نماز تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تم پر فرض ہے کہ نماز پڑھو، تم کو حکم ہے کہ دعا کرو، اس لیے ہر حال میں حکم الہی کی تعمیل تم کو کرنا پڑے گی، ہاں کوئی بھی حالت ہو۔ جب تم نے ان کے حکم کی تعمیل کر لی، خواہ کسل ہی سے، طبیعت میں سستی ہے، پھر بھی حکم کی تعمیل کر لی، پھر اللہ تعالیٰ کی شان رحمانیت تم کو دنیا کی سعادت سے محروم نہ رکھے گی۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صبح کی نماز نہیں بن پڑتی، یہ دیکھو جی آج بھی ایسے ہی ہے نا، یہ تو اب تم کو مثال دو بھی کتنا وقت گزر گیا ہے، مسجدوں کو حال کیا ہے فجر میں جی، اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں صبح کی نماز نہیں بن پڑتی، تو بھائی اس میں قصور کس کا ہے؟ جب تم رات کے 12 بجے تک اپنی تفریحات و لغویات پہ مشغول رہو گے تو صبح، پھر صبح کیسے آنکھ کھلے گی؟ یہ سب نفس کی شرارت ہے، کیوں کہ تمہارے دل میں نماز کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے نفس تر کے نماز کے نامعقول عذر و بہانے کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے اصل ہمارا دشمن، کیا ہے ہمارا اپنا نفس ہے۔ یاد رکھو نماز کا ترک کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ جل شانہ کا حکم عدولی ہے، دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا اور آخر میں بھی اس کی بڑی سنگین سزا ہے، اللہ کرے بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے۔ عبرت کی مدد سے دیکھو، آج جو گھر گھر میں پریشانیاں بیماریاں زور پکڑ رہی ہیں وہ یہی شامت اعمال ہے، جس سے پناہ مانگنے کی بھی توفیق اس لیے نہیں ہوتی کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، جس کے بعد سے توبہ کی بھی توفیق نہیں ہوتی اور اپنی شامت اعمال کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ سب اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ ہونے کا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرمائے، ہدایت فرمائے اور توفیق دیں ہم ان کے رجوع ہوتے رہیں، تاکہ ہر حال میں ان کی رحم ہمارے شامل حال رہے۔ اپنے وقت کا انتظام کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور سب ضروری کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ٹائم مینجمنٹ باقاعدہ ایک سبجیکٹ بن گیا ہے، لیکن سبجیکٹ کی حد تک ہی ہے، خود اپنی زندگی میں دیکھ لو تمہارے اوقات منضبط ہے ہی نہیں ہے، ایسی بے ترتیب زندگی ہماری چل رہی ہے، کہا بھی جاتا ہے کبھی بھی بنا لو اپنے نظام الاوقات، تو بس یہی رونا روتے ہیں جی وقت نہیں ملتا، وقت بناؤ تو صحیح۔ اللہ کے فضل کو ہمارے جن ساتھی نے بنایا، شروع میں دقت ہوئی پھر سنبھل گئے، اپنے اوقات بناؤ، ترتیب بناؤ، پھر برکت ہوتی ہے۔ پھر کم سے کم شروع میں نفس کے ساتھ جنگ تو کرنی پڑے گی، کیونکہ نفس آزاد رہنا چاہتا ہے، لیکن جب اپنے اوقات کو باندھ لیا، ٹائم پر بنا لیا آپ نے، پھر اگر رہ گیا، ہمارے ایک ساتھی ہیں اللہ ان کو مزید برکت عطا فرمائے، وہ پینڈنسیز اپنی لکھتے رہتے ہیں جی، معمولات ایک ٹائم پر بنا لیا نا، پھر اس میں جو رہ گیا آ جاتا ہے نا، لکھ کے رکھا ہوا کس کو ادا کرنا ہے، میں نے عوامی میں رہ گئی ہے، میرا ذکر رہ گیا، فلاں رہ گیا، پینڈنسیز جو ہے نا ساری اپنی احساس ہے۔ تو یہ سب سے بڑی یہی حضرت فرما رہے ہیں، اپنے اوقات کا انضباط کر لو، انشاءاللہ تعالی اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور سب ضروری کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، اور نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ ادا ہوتی رہتی ہیں اور دل میں سکون بھی رہتا ہے۔ اس کی بڑی قدر کرو۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں، ان کے حضرت والا کون ہے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا فرمائے کہ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اگر میں دیکھتا ہوں کوئی دنیا کی باتیں کر رہا تو جی چاہتا ہے اس کو گولی مار دوں۔ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لینے کے بعد میں دیکھتا ہوں کوئی دنیا کی باتیں کر رہا جی چاہتا ہے اس کو گولی مار دوں، ایسا ناقدر دان ہے یہ وقت کا، ایسا ناقدر دان ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یہ فضولیات میں مبتلا ہو گیا۔ ارے عشاء کی نماز تو تم کو سارے دن کی ناپاکی سے اور آلودگی سب سے پاک کر چکی تھی، پھر تم اس میں مبتلا ہو گئے۔ یہ ہے قدردان، یہ ہے صوفی، یہ ان کی دل کی صفائی، صوفی دل کی صفائی سے ہے، اسی کی مشق ہم یہاں کرتے ہیں نا۔ یہ جن کی ہو گئی ہے اب ان کے دل کا ان کو یہ دکھا رہا ہے، ارے عشاء کی نماز تو تم کو سارے دن کی ناپاکی سے آلودگی سب سے پاک کر چکی تھی، پھر اسے مبتلا ہو گئے۔ آج عشاء کے بعد جو محفلیں جمتی ہیں اسی چیزوں کی، گندگیوں کی، غلاظتوں کی، پھر صبح کیسے آنکھ کھل گئی۔ عشاء کے بعد وہی لگ باتیں شروع کر دی، تو جب خود دیدہ دانستہ اپنی آفیت برباد کر رہے ہو تو پھر ہم اس کا تدارک کیا بتائیں؟ پھر کہتے ہیں صبح آنکھ نہیں کرتی، صبح کیسے آنکھ کھلے؟ اسی طرح ہمارے طور فرماتے ہیں کہ جو لوگ صبح کی نماز کے نہیں اٹھتے ہیں بڑے ناقدر دان ہیں۔ وقت ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمتوں کے نزول کا، اس وقت اللہ تعالی عالم کائنات پہ ایک نئی روح پیدا فرماتے ہیں، ایک نئی تازگی آتی ہے، زمین میں رویدگی پیدا ہوتی ہے، پھول کھلتے ہیں، کلیاں کھلتی ہیں، خوشگوار ہوائیں چلتی ہیں، جن سے جسم و جان میں تازگی آ جاتی ہے۔ اس کو تم پڑے سو رہے ہو، عالم امکان میں بیداری کا سماں ہے، نباتات میں جان آ رہی ہے، حیوانات پرندوں سب میں سکون و فرحت آ رہی ہے، اور اپنی اپنی زبان میں سب اللہ تعالیٰ کے ذکر مشغول ہیں۔ اس وقت تم غافل پڑے سو رہے ہو، تمہارے دل و دماغ سب بے حس ہیں، یہ بڑی ناقدری کی بات ہے۔ پھر کہتے ہیں صحت خراب ہے، وہ بیماری، یہ پریشانی ہے، فلاں کام میں رکاوٹ ہو رہی ہے، آئے دن طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ کہ تم فطرت کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ طبی لحاظ سے بھی دیر سے سونا، دیر میں جاگنا دونوں مضر ہیں، ڈاکٹر ہیں نا اس لیے طبی ساتھ لا رہے ہیں۔ تندرستی خراب ہو جاتی ہے، دیدہ دانستہ ہم لوگ اس پہ مبتلا ہیں اور پھر شکایت کرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ طویل بات تھی، خیر بات آگے بھی چلے گی۔ تو اللہ سے مانگے جو اصل روح ہے تصوف کی، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی، اس پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ یہ ہے جب ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوگی کہ اس سے ہم نے اپنے دل کی اصلاح کرانی ہے، ہمارے دل کے اندر وہ صلاحیت حاصل کرنی ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، تو اسی کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کی مشق ہم کرتے ہیں، جو ذکر قلبی ہے، ذکر خفی ہے، مقصود یہی ہے۔ علاج کے طریقے ہیں، مقصود یہ ہے، ایک طریقہ یہ بھی ہے، اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، فرمایا جا رہا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی یاد ہم اپنے دل میں بسا لیں، یعنی اللہ کی یاد جب دل میں ہماری رچ بس جائے گی، اس کا دھیان خیال ہمارے دل میں رچ بس جائے گا، ہمارے دل کے اندر پھر وہ شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، وہ قوت آئے گی، وہ ہمت آئے گی جو ہمیں اللہ کے اطاعت پر ڈال لے گی، ہر نافرمانی سے روک دے گی۔ اللہ خود فرماتے ہیں فذکرونی اذکرکم، جب تم مجھے یاد کرو گے میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، تو ہمارا یاد کرنا تو اللہ کے نام کے ساتھ ہے، دوسری قسم ہمارے وزکرسم ربی کا و تبتل الہی تبتیلا، رب کو اس کے اسم سے یاد کرو، اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ. یہ صلاحیت اپنے اندر جو دل میں قوت، یہ ہمت ہے جو نفس کی شرارتوں سے ہمیں بچا لے، جو شیطان کے گندے اثرات سے ہمیں بچا لے، ماحول کی گندی فضاؤں کے اثرات سے بچا لے، اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اس کا علاج جو ہے یہ ہے کہ تبتل کے ساتھ تنہائی میں بیٹھ کر، یہاں تو ذکر کے لیے بیٹھے ہیں نا، ترغیب کے لیے، تعلیم کے لیے، لیکن دل کے اندر اس قوت ہمت کو لینے کے لیے کچھ وقت نکالنا پڑے گا. اس میں پھر اپنے دل میں جو ہے اللہ کے نام کو رچا لیں، بسا لیں. تبارک قسم ربی کا، رب کا اسم بڑا متبرک ہے. حضرت بہت فرماتے تھے اللہ کے اس نام کا جو اس میں ذات ہے تبرک منصوص ہے، اللہ فرما رہے ہیں. وہ برکت کیا ہوگا؟ دل کا میلان ہر اطاعت کے بڑھتا چلا جائے گا، ہر نافرمانی سے ہٹتا چلا جائے گا. تو ایک تصور کی مشق ہے کہ تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، یا لکھا ہوا تصور کر لیں اور تصور سے دل کے اندر تکرار کریں اللہ 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 اللہ، اور اللہ سے مانگے جو مقصود ہے، دل میں شفافت، لطافت، پاکیزگی، قوت اللہ ہمیں عطا فرما دے گا. اب تھوڑی دیر مشق کر لیں، تصور سے لکھیں یا لکھا ہوا تصور کریں، اصل تو یہ ہے اپنے ارادے سے دل کے اندر اس مبارک نام کی تکرار کریں، تاکہ اس تکرار سے اسم سے مسمع کی طرف، جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں یاد رہے، اس کے اطاعت پر ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے، یعنی حرام کام سے روک دے. اب تھوڑی دیر کے لیے اس کی مشق کر لیں جی.
نعوذ بك من شر ما استعاذك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم المستعان وليك الولاء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين يا رب العالمين صلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك اللهم.